ہوئی تکمیل اس چمنی میں گویا صالحیت کی، کسی روشن دیے سے مل کے روشن ہونے والی ہے، کوئی غور تو کوئی بدل، کوئی وطا، کوئی مخیر، کوئی ولی، کوئی اللہ والا، کسی روشن دیے سے مل کے روشن ہونے والی ہے، کہ اس کی روشنی میں دور الجھن ہونے والی ہے۔ روشنی آئی، اندھیرا دور ہوا، ظلمت ہٹی، انوار آئے، فیضاتے لا الہ الا اللہ کی تفصیلات سمجھ کر اپنے سینے کے اندر الوہیت والا تیل داخل کرنا، اور رسالت محمدیہ یعنی محمد الرسول اللہ کی تفصیلات کی ہی خان کے ذریعے سے اس رسالت کی بتی کو تیار کر لینا، تاکہ سامنے کسی روشن دیے سے مل کر روشن ہو جائے اور اندھیرا دور ہو جائے۔ مگر حرکت ہوا سے پھونک سے بجھنے کا امکان ہے، ابھی اس کو سنبھالو، یہ چراغ زیر داما ہے۔ اگر آپ کسی ایک چمنی کو اور ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو کس سے سپورٹ دیتے ہیں؟ کبھی ہاتھ کا سہارا دیتے ہیں، کبھی کاپی کا سہارا دیتے ہیں، اور کبھی کسی اور چیز کا سہارا دیتے ہیں، ہاں کبھی پتھر کا سہارا دیتے ہیں، کبھی لکڑی کے تختے کا سہارا دیتے ہیں، کبھی کوئی۔ مگر حرکت ہوا سے پھونکتے بجھنے کا امکان ہے، ابھی اس کو سنبھالو، یہ چراغ زیر داما ہے۔ شہادت سے اگر صدیقیت کی راہ پر آئے، لگے سر پوش اور یہ قندیل کہلائے۔ ادھر گھر میں رکھو روشن، ادھر باہر بھی لے جاؤ، ادھر گھر میں رکھو روشن، ادھر باہر بھی لے جاؤ، مگر قندیل کو ہرگز نہ پٹرو میں سے ٹھہراؤ۔ ہاں سمجھ رہے ہو، نبی نہیں بولا، کمالات عروج حاصل کرنا، لیکن کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ الوہیت خدا کی تیل ہو، بتی رسالت ہو، لیا بخشی کی خاطر سامنے دستے ولایت ہو، شریعت ہو، طریقت ہو، حقیقت معرفت بھی ہو، نمایاں عالم انوار میں راہ ہدایت ہو۔ ایک اور بات حضرت فرماتے تھے کہ پٹرونکس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پاکیزہ اجالا ہے، بناوٹ بھی انوکھی ہے، ہوا برنر میں اس کے تیل ہی کے ساتھ آتی ہے، یہی تمثیل معیار نبوت کو دکھاتی ہے۔ وہی کو سمجھانے کے لیے حضرت پمپنگ اور اس کا پٹرومکس کا برنر اور اس سے آنے والا تیل اور ہوا کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ پٹرومکس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، یہ پاکیزہ اجالا ہے، ہزاروں چنیاں بیکار ہو جاتی ہیں، پاکیزہ اجالا ہے، بناوٹ بھی انوکھی ہے، ہوا برنر میں تیل ہی کے ساتھ آتی ہے، یہی تمثیل معیار نبوت کو دکھاتی ہے۔ ہم اپنے قلب کو قندیل کے معیار پر لائیں، ہم اپنے قلب کو قندیل کے معیار پر لائیں، اسی معراج میں صدیقیت کی برکتیں پائیں۔ الوہیت خدا کی تیل ہو، بتی رسالت ہو، ضیاں بخشی کی خاطر سامنے دستے ولایت ہو۔ بیت اس واسطے، الوہیت خدا کی تیل ہو، بتی رسالت ہو، ضیاں بخشی کی خاطر سامنے دستے ولایت ہو، شریعت ہو، طریقت ہو، حقیقت معرفت بھی ہو۔ حضرت چار چیزوں سمجھاتے تھے، ان چار چیزوں کو سمجھانے چار مثالیں دیتے تھے، دودھ کی، دہی کی، مسکے کی، گھی کی۔ شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، اور حقیقت مسکا ہے، معرفت گھی ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ شریعت کو چھوڑ کر بات نہیں کرنا، شریعت کو تھام کے بات کرو، اور اگر ویسا نہیں ہے تو بغیر دودھ کے دہی، مسکا اور گھی بنا کے بات کرو۔ نیت ہو طریقت ہو حقیقت معرفت بھی ہو نمایاں عالم انوار میں راہ ہدایت ہو. پتا کس کو ہے کتنے دل ہوئے تمثیل سے روشن. یہ مثال اس لیے ذکر کر دیا کہ حفاظ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, اہل علم بھی ہیں, اصحاب قبول بھی ہیں, قریب و دور کے رہنے والے بہت سارے دوسرے اطراف اقناف کے بھائی بھی موجود ہیں. پتا کس کو ہے کتنے دل ہوئے تمثیل سے روشن, خبر کیا کتنی قندیلیں ہیں اس قندیل سے روشن. ابھی کتنے اندھیروں کو اجالے کی ضرورت ہے, ابھی کتنے اندھیروں کو, ابھی کتنے اندھیروں کو اجالے کی ضرورت ہے, ابھی کتنے اجالوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, ابھی کتنے اجالوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. منور حضرت یارو منور چمنیاں ہو جائیں ہر سو عام پیدا ہو, دعائے درد ہے پورا دل صوفی کا ارماں ہو. حضرت کی خواہش یہ تھی کہ اپنا علم پھیلے, معرفت کے اسباب پھیلے, شریعت کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے طریقت پر چلے, حقیقت حقائق اور معرفت کے بیانات آسان باتوں میں ہوں, اور وقت وصول اللہ کی ترتیب حقیقی قائم ہو جائے. لوگ افراد اور تفریق کے شکار ہو گئے ہیں. راہ اوسط ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنا ہے. یا تو ایک طرف انکار کی یہ سطح پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی ماننے ہی کو تیار نہیں ہے, یا پھر غلو پسندی اور بدعت نے اتنا جال پھیلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح علم سے دوری انسانوں کو ہو گئی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ نہیں, اللہ پاک کا مبارک علم, اللہ کی وحی, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہوا یہ فیضان پوری دنیا کے اندر عام ہونا چاہیے. شریعت کے حدود اور قیود کے ساتھ ساتھ طریقت کے راستے پر گامزن ہو کر, حقیقت کے راستے پر چل کر, راہ سلوک کے متوالے بن کر, اور محبت اور عشق الہی کے پیغر بن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سلوک کے اس راستے پر چلیے اور آپ خالد بن جائیے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر بات ختم کرتے ہیں, مجلس بھی ختم ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سالک, ایک ہوتا ہے واقف, اور ایک ہوتا ہے راجع. ہاں, چلنے والوں کی تین قسمیں ہو گئے. ہوتا ایسا ہے یا تو چلتے رہتا ہے, بڑھتے رہتا ہے منزل تک پہنچنے کے امکانات کبھی آثار رہتے ہیں, لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص واقف بن جاتا ہے. واقف, واقف کے معنی ٹھہر جانے والا. ایک ہے جانکار. لیکن عبداللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راستے کے اندر بعض مرتبہ بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو وقوف آ جاتا ہے, یعنی رکاوٹ آ جاتی ہے. اس کو آپ رک جانا کہتے ہیں, تو وہ شخص اسی مقام پر ٹھہرا رہتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرا تو سالک نہیں ہوئی, ٹھہرا تو سالک نہیں ہوئی. اور اگر خدا نہ خواستہ تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چلتا رہے وہ صورت, اور یہ ٹھہرا ہوا ہے, لیکن ایک تیسرا اور زیادہ ادھورا شخص وہ ہے جو بجائے آگے چلنے کے پیچھے پلٹ کے چلنے لگے. اس کو راجع کہتے ہیں, لوٹ کے پھر اپنے. حضرت حجی مختار صاحب داؤد برکاتہ ہم ایسے لوگوں کو کولو کا بیل, جہاں سے چلا تھا وہیں, جہاں سے چلا تھا وہیں, پانچ سال ہو گئے وہیں, دس سال ہو گئے وہیں, ہاں پندرہ سال ہو گئے وہیں, پچیس سال ہو گئے وہیں, پچاس سال ہو گئے وہیں, اسی سال ہو گئے وہیں, سو سال ہو گئے وہیں پر. ارے بھائی, آ کر یہ تیلی کے بیل کے طریقے سے کولو کے بیل کی طرح چل رہا ہے. بولے پوچھو چلتا ہے, کہاں چلتا ہے, کب چلتا ہے, تو سب چلتے رہتا دن بھر. جب شام میں کہاں رہتا ہوں, جہاں سے چلا تھا وہیں رہتا ہوں. خدا نہ خاصا بس اب زیادہ نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ کو توفیق خیر نصیب کرے. طبیعت نہیں چاہ رہی تھی, لیکن اب کیونکہ کھانا پوری تو کرنا ہی تھا, بڑے بیانات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں, خیال آیا کہ حضرت کے کلام کو کسی سے انداز کر آپ سیکھنے کا پیش کر دوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو میں نے توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دیکھو بھائی, اذان ہوگی.
دیا ایمان کا دل نے جلایا ہے محمد نے, اسے انوار سجایا ہے محمد نے محبت اور خدمت کا عجب جذبہ ابھارا ہے محبت اور خدمت کا عجب جذبہ ابھارا ہے سیرت ہے راہ آخر کیا پلایا ہے محمد نے سیرت ہے راہ آخر کیا پلایا ہے محمد نے جہاں کی سرزمین پرخار کی گل کو ترسی تھی جہاں کی سرزمین پرخار کی گل کو ترسی تھی وہاں ایک گل اگایا ہے محمد نے وہاں ایک گلشن خضرا اگایا ہے محمد نے جہاں والوں کے ہاں بسن پہ نازک ایک ہے واتی جہاں والوں کے ہاں بسن پہ نازک ایک ہے واتی متائے خیر کا رتبہ دلایا ہے محمد نے متائے خیر کا رتبہ دلایا ہے محمد نے گرا رکھا سمندروں نے اسے قارے مذلت سے گرا رکھا سمندروں نے اسے قارے مذلت میں مساوات مساوات کی شرف دے کر اٹھایا ہے محمد نے جو رائی تھے مویشی کے وہ دنیا کے ہوئے رہبر کہو رتبہ بڑھایا یا گھٹایا ہے محمد نے جمال مضطرب جاگو سراپا خیر بن جمالِ مضطرب جاگو سراپا خیر بن جاؤ سبق ہم کو خصوصی پڑھایا ہے محمد نے سبق ہم کو خصوصی پڑھایا ہے محمد نے دیا ایمان کا دل میں جلایا ہے محمد نے اسے انوار علمی سے سے انوار علمی سے سجایا ہے محمد نے.
بیان سنا وہ سب قرآن سے ثابت ہے, البتہ صحبتوں میں اس کا تفصیلی علم حاصل کیا جاتا ہے, یہ اجتماعات میں اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہر درجے کے شرک اور توحید کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے اور قرآن علوم پیش کیے جا سکیں, اتنا وقت نہیں ملتا. اس کے لیے شخصی صحبتیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یاد آ رہی تھی, ابتدائی وہ زمانہ 1958 کا جب ہم مغل گتا جا کر حضرت کے
سبق ہم کو خصوصی یہ پایا ہے محمد نے, سبق ہم کو خصوصی یہ پایا ہے محمد نے, دیا ایمان کا دل میں جلایا ہے محمد نے, اسے انوار علمی سے سجایا ہے محمد نے.
جن چار شرکوں اور چار توحیدوں کا آپ نے بیان سنا وہ سب قرآن سے ثابت ہے, البتہ صحبتوں میں اس کا تفصیلی علم حاصل کیا جا سکتا ہے, یہ اجتماعات میں اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہر درجے کے شرک اور توحید کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے اور قرآن علوم پیش کیے جا سکے, اتنا وقت نہیں ملتا. اس کے لیے شخصی صحبتیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یاد آ رہی تھی, ابتدائی وہ زمانہ 1958 کا جب ہم مغل گتا جا کر حضرت کے قرآن کے علوم حاصل کرتے, یہی چار شرک اور چار توحیدوں کے علوم تفصیل سے بیان کیے جاتے تھے. تو آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ عشاء پڑھ کر حضرت کے دسترخوان سے کھانا کھا کر اور حضرت جی کے آستانے پر بیٹھ کر عشاء کے بعد سے جو شروع ہوتا حضرت کا بیان, تو اسرار و معارف کا, حقائق و دقائق کا ایک دھارا ہوتا جو بہتا رہتا تھا. وہ کب تک بہتا تھا؟ فجر کی اذان سن لیتے تھے. اس کے لیے وہ وقت ضروری ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل, اے میرے کمبل کے اوڑھنے والے حبیب رات میں اٹھو. پھر آگے کیا فرمایا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, کیوں اٹھا رہے ہیں ہم آپ کو رات میں؟ قرآن کے حقائق و معارف کا نزول آپ کے مبارک خلق پر ہوگا. یہ دن میں آپ حضرات جلسے میں شریک ہو کر سمجھ رہے ہیں کہ حق ادا کر دیا ہم نے, یہ نہیں, یہ آپ کی راتوں کی نیند مانتا ہے, آپ کے آرام کی قربانی مانتا ہے, سفر کی تکلیفیں مانتا ہے. جی موتی چپکے نہیں نکلتے سمندر کی تہہ سے, ڈوبنا پڑتا ہے, سانس روکنا پڑتا ہے, محنتیں کرنی پڑتی ہیں, جب جا کر یہ علوم سے موتی حاصل ہوتی ہیں. یہ خالی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے, ان کو سرکاں یار حاصل ہو تجھے, اگر شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کی زبان میں سنا تو دیا, مگر کسی توحید کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. علوم پورے قرآنی علوم نہیں پیش کر سکتے. تو اس سلسلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنیں گے. فرماتے ہیں ان چار فرقوں اور چار توحیدوں کے علوم میں یا چار مراتب میں سب سے زیادہ خطرناک وادی ہے تو توحید افعالی کی ہے. اس سمندر میں ہم نے بڑے بڑے ماہر پیراکوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ڈوبے تو پھر ان کو سر نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی خطرناک وادی ہے کون سی؟ توحید افعالی کی. یہ اس لیے ہے کہ اس کے سرے ملتے ہیں خیر و شر سے، اس کے سرے ملتے ہیں جبر و اختیار سے، اس کے سرے ملتے ہیں سر اقتضا سے. دیکھنے میں توحید افعالی ہے. تھوڑے بہت اشارے کر دیے ہمارے بھائیوں نے بھی جی توحید افعالی کی طرف، مگر حقیقت نہیں ہوتا اس کا. آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جتنا کام میں کر رہا ہوں وہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرا رہے ہیں. اب یہ ایسی باتیں سن کر تو آدمی یہی خیال لے کے اٹھے گا نا مسجد سے، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، کاروبار میں کر رہا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوں. یہ افعال کے ساتھ جو اپنا لگا لیا ہے اس کی نفی کر دی لا کے ذریعے سے، اور کہا میں آپ فاعل نہیں ہیں، فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد وہ برے اعمال کا کیا ہوگا؟ آنکھوں سے جو غلط دیکھا جا رہا ہے وہ کس کو لگائیں گے؟ لے جا کے اللہ جی کھا رہے ہیں. زبان جو غلط بول رہی ہے وہ کس کو لگا کے لے جا کے لگائیں گے اللہ تعالیٰ، وہی کہلوا رہے ہیں. کان جو غلط سن رہے ہیں وہ بھی اللہ سنوا رہے ہیں. ہاتھ پاؤں جو غلط کر رہے ہیں وہ سب اللہ کرا رہے ہیں. واقعہ یاد آ گیا ہم کو، ایک دیہات پر ہم کام کر رہے تھے مدرس کی حیثیت سے. تو ہم جب گھر پہنچے مدرسہ ختم کر کے، تو ہمارا ایک بچہ تھا، 4-5 سال عمر ہوگی اس کی، وہ اس کو ہم توحید سکھا رہے تھے. حضرت سے بھی تازہ تازہ علم مل رہا تھا، تو وہ جذبہ اندر بھرا ہوا تھا کہ کس کو سکھائیں، تو گھر کے بچے کو ہی سکھاؤ. کو کھانا کھاتے ہوئے وہ بچے سے ہم بولتے تھے دیکھو اللہ کھلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کھاؤ، پانی پیتے ہوئے یہ بولتے تھے کہ اللہ پلا رہے ہیں یہ سمجھ کے پیو، سو رہے ہیں تو اللہ سلا رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو اللہ جگا رہے ہیں. یہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات اتارنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو والدہ محترمہ زندہ تھی جی، سن رہی تھی یہ تمام. وہ بھی نقشبندی طریق میں بحث تھی، بڑی عابدہ و زاہدہ تھی، ہمارے طریقے تربیت کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، ان کے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے باپ. تو ایک دن ہم آئے مدرسے سے، دیکھا تو وہ کھانا ماں نے دیا ہے نکاجی میں، تو وہ پورے کمرے میں پھیلا دیا ہے کھانا اور ناچ رہا ہے. تو اندر داخل ہوتے ہماری زبان سے نکلا ہے کس بدتمیز نے کھانا ایسا پھیلا دیا ہے کمرے میں، تو کھانا کون دے رہا ہے ریکارڈ سے اتنا پھیلا دیا؟ تو بولے اللہ کے رہا. اب والدا صاحب کو موقع مل گیا، ہم کو ڈانٹنے لگے بیٹا توحید سکھاؤ بیٹے کو، اب سمجھاؤ اسے کیسے سمجھاتے ہیں. تو برے دل کو بھی اللہ سے منسوخ کر دیتا ہے آدمی، اس کا کیا حل ہے؟ عمر میں بچے کو کیا سمجھاتے ہیں، بہت مشکل ہے. تو حضرت نے جیسے فرمایا حضرت سبحانی رحمت اللہ علیہ نے، واقعی یہ بہت سخت راستہ ہے، کنگلاب زمین ہے توحید افعالی کی. لیکن اگر سلیقے سے پرانی علوم قلب تک پہنچ جائیں، انشاءاللہ کوئی اشکال اور کوئی شبہ یا کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے. کیا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. توجہ چاہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو. اس خول کا مطلب کیا ہے؟ وہ افعال جو ہمارے بدن سے نکل رہے ہیں اس کے خالق بھی اللہ ہیں. اگر صرف اتنی بات اس کو بتا دی جائے کسی بھائی کو ہمارے, تو وہ شام میں جائے گا کسی شراب خانے میں یا سینڈی خانے میں یا بار میں بیٹھے گا اور کہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو بھی پیدا کیا ہے اس لیے پی رہا ہوں. قرآن ہے نا, اللہ نے تمہارے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. میرے پینے کے فائل بھی وہی ہیں لہذا میں پی رہا ہوں. اور مجھ سے کہا گیا کہ میاں یہ شریعت میں حرام ہے, یہ کیا حرکت کر رہا ہے؟ تو کہے گا اگر حرام ہے تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا اس کو؟ جب اللہ نے پیدا کیا ہے اور میں نہ پی ہوں تو ان کے پیدا کرنے کا وقار اور عزت نہیں رہے گی, اس لیے پی رہا ہوں. اس کے بعد پھر اس سے کہا گیا کہ اس کے بعد آخر میں فکور آ جاتا ہے اور آدمی کا سارا بدن متاثر ہو جاتا ہے, نشہ چڑھ جاتی ہے, غلط کام کرتا ہے, میاں یہ نہیں کر رہا. پھر وہ لکھے گا کہ میں آج پینے والا ہوں, اگر میں نہیں پیا تو ان کی لکھائی پر بات آتی ہے اس لیے پی رہا ہوں. دیکھیے توحید افعالی میں کیسے کیسے خطرات ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس سلسلہ قادریہ کمالیہ میں اتنا آسان کر دیا گیا اس مضمون کو, اس لیے جب یہ توحید افعالی کا بیان آتا اور حضرت کی زبان سے ہم سنتے ان مضامین کو تو طبیعت ایسی بے قرار ہو جاتی تھی کہ جی چاہتا تھا حضرت کے قدموں پر سر رکھ کے دم دے دو. اتنی آسانی سے سمجھا دیتے تھے, مگر حضرت ڈراتے تھے, سیدھے بیٹھے سیدھے بیٹھے, الو بھر پی کے چلو نہیں, چلو بھر پی کے الو نہیں بننا بولتے. اور آپ سے عرض کر دیں ہم کہ حیدرآباد کے سارے آستانوں پر حاضری دے کر مایوس لوٹنے کے بعد حضرت مجیب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا خطبات کے اندر ایک مشورہ کیا ہے, اگر تجھے تیرے زمانے میں سب بناوٹی اور جھوٹے پیر نظر آئیں اور سچے پیر کی تلاش ہو تو تو رو, کیونکہ ماں بچے کو روتا ہوا دیکھ کر اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, جا کے دودھ پلاتی ہے. بندہ رویا تو اللہ نہیں پلٹیں گے بندے کی طرح, رو کے بول یا اللہ مجھے سچا پیر دلا دے, تو حضرت کے مشورے پر ہم بھی رونا شروع کر دیں. والدہ صاحبہ یہ فرماتی تھی ہماری پچھلے رات کو رونے کو دیکھ کر کہ یا تو تجھے سچا پیر مل جائے گا یا تو روتے روتے میرا یقین ہے مر جائے گا, اتنا روتے. اور اس کے بعد جب پہلی ملاقات حضرت شیخ سے ہوئی تو اس کا مختصر واقعہ بول دیتے ہیں, آپ سے اس سے پہلے بھی بولے ہیں مگر کچھ احباب نئے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. ایک بھائی نے ہم سے کہا کہ نارائن پیٹ میں یہی محترم کا بیان سن چکے ہیں ہم جی, اب وہی بیان یہاں کورنگل کی جامع مسجد میں ہوا ہے, بارہویں ربیع الاول کا بیان, دوسرے دن حضرت رکے ہوئے ہیں, ابھی گئے نہیں, وہ ہمارا وطن ہے کورنگل, وہاں ہم گئے والدہ سے ملنے کے لیے. وہ معلوم ہوا کہ رات میں بیان ہوا 3 گھنٹے کا اور لوگ سب حیرت میں رہ گئے کہ آج تک ایسا بیان نہیں ہوا تھا. وہ صاحب ابھی ہیں آپ کے لیے میں ملا دیتا ہوں, آپ کو تلاش ہے نا سچے پیر کی. تو ان صاحب کے ساتھ ہم وہاں چلے گئے جہاں حضرت کا ناشتہ تھا. مولوی عبدالحی صاحب سبحانی اللہ مغفرت کرے ان کی, غوثی شاہ صاحب کے مریض تھے وہ, ان کے گھر پر حضرت کا ناشتہ تھا تو ہم پہنچے وہاں. ناشتے سے فارغ ہو کر حضرت دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 15-20 احباب گھیرے ہوئے ہیں حضرت کو. ہم کو وہاں جگہ ملی جہاں جوتے چھوڑے, تو ہم نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ہیں؟ سوفی صاحب قبلا کہیں اندر ہیں کیا؟ حضرت سے ملنے کے آداب کیا ہیں؟ چٹھی بھیجنا پڑتا ہے نام کیوں یا کیا سیکھتا ہے؟ کیونکہ ہم آستانوں کا حال دیکھ چکے تھے حیدرآباد کے آستانوں کا. تو ہمارے ساتھی نے ہم کو کوہنی کے اشارے سے بتایا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر پر کپڑے کی ٹوپی ہے اور وہ بھی ٹیڑھی ہے, کدھر جا رہی ہے وہ ہوش نہیں ہے حضرت کو, اور گھٹنوں پر پیبند پڑے ہوئے ہیں, سیدھے پاؤں کے گھٹنے کا پیبند اکھڑ رہا ہے, جسم نظر آ رہا ہے, میلے کپڑے ہیں. وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, وہی صوفی صاحب. حضرت کو دیکھنے کے بعد ہماری دنیا بدل گئی. ہم نے کہا ان کپڑوں میں شیخ, کسی شاعر کو وہ مصرا یاد آ گیا, ہم کو دانی کے دری گرد سوارے بچ رہے, تو جس کو گرد و غبار سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوار ہو اس کے اندر. دیکھے صاف کر کے بیٹھے, وہ کیا بات چل رہی تھی پتا نہیں, سب ہنس دیے. حضرت بھی مسکرائے. اچانک سنجیدہ ہو کر حضرت نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا, ارے ہنس تو دیا, ہنسانے والے کو بھی دیکھا آپ, یہاں بھی توحید فعلی کا ایک نقطہ ہے. ہنس تو دیا مگر ہنسانے والے کو بھی دیکھا. اب سارے مجمے پر سکتا چھایا ہوا ہے, کسی کی زبان سے کچھ نکل نہیں رہا, خاموش ہے. پھر حضرت نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ انہو ہوا ازہ کا واپکا, سورۃ النجم کی آیا, وہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے, وہی ہے جو تمہیں رلاتا ہے. آج اس کے بعد میں ہمارا حال مخصوص کیا, پھر یہ جیسا یہ ڈھانچہ یہاں رہ گیا تھا, دل حضرت کے قدموں میں لوٹ رہا تھا, پیر بن کر اندر سے آواز آ رہی تھی تیرا پیر تجھے مل گیا. قرآن کی ایسی کھلی شہادت مل جانے کے بعد ہم حضرت کے پیچھے ایسے بھاگے جیسے کوئی مجنون اور پاگل بھاگتا ہے. حضرت مغل کی طرح تشریف لے گئے تو ہم بھی چلے گئے. دیکھ لیا حضرت نے, ایک دیوانہ میرے پیچھے ہو گیا, صاحب کی تنخواہ جیب میں, ہم ہیڈ ماسٹر ہیں, خود بھی خیال نہیں رہا, نہ ماں یاد رہی نہ مدرسہ یاد رہا نہ بیوی بچے یاد رہے. حضرت کے ساتھ رخصت بھیج دی جا کر کے وہاں سے. حضرت نے بھی اپنے مدرسے کو رخصت بھیج دی. حضرت کے اخلاق ملا جاؤں تو یہ توحید پہلی سے ہی ابتدا ہوئی تھی ہماری اور حضرت کے تعلق کی. اس سلسلے میں عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں ایک قول مشہور ہے بزرگوں کا, توحید پہلی سے متعلق, حرکت ایک نسبت دو, اس کو گرام میں باندھ دیجیے, حرکت ایک نسبت دو, اور دونوں نسبتوں کے تعلق سے ہم ان شاء اللہ آپ کے سامنے قرآن رکھتے ہیں. اگر میں تیرے ہاتھ میں حرکت نہ دوں, یہ ہاتھ کتابی میں نوالا بھی نہیں بنا سکے گا اور نوالا لے کر تیرے منہ تک بھی نہیں آ سکے گا, اور جب تک تیرے حلق میں میں حرکت نہ دوں, یہ نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا. میدے میں جانے کے بعد جب تک میں میدے کو حرکت نہ دوں, اس وقت تک یہ ہضم نہیں ہوگا. اس کے بعد جیسے شہزادہ نوال الرحمن دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں اشارہ دیا کہ یہ کھانا کھانے والا جب طہارت کو جاتا ہے, ضرورت کو جاتا ہے, تو ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی ہے وہ پڑھتے ہوئے باہر آتا ہے. اس دعا میں کیا بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں بھی حرکت آپ کی رہی, میرے اندر والی غلاظت کو, تکلیف دینے والی چیز کو آپ نے باہر کیا, حرکت آپ کی ہے یہاں. حضرت خواجہ صاحب یاد آ رہے ہیں گلبرگے کے, حضرت کی ایک کتاب ہے آداب المریدین, فارسی میں ہے, اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں طہارت خانے کو گیا, ضرورت سے فارغ ہوا, آب دست لے لیا, اس کے بعد میں جب میں باہر نکل رہا تھا ازار بند باندھتا ہوا, ایک تجلی ہوئی اللہ کی طرف سے میرے اوپر اور آواز آئی, عبد القادر تیری غلاظت کس نے تیرے بدن سے باہر نکالی, اس کے بعد بدن کو لگی ہوئی غلاظت کس نے صاف کی؟ یہ خیال آنا تھا, میں بے ہوش ہو کے گر گیا. ایک طرف ان کے تقدس کا یہ عالم کہ جبریل جیسے برگزیدہ فرشتے کو قدرت المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے جی, اور دوسری طرف بندے کے ساتھ قرب و ماہیت کا تعلق یہ ہے کہ اس کی غلاظت صاف کر رہے ہیں اور اس کے معدے سے غلاظت کو باہر نکال رہے ہیں. حرکت کی اس سلسلے میں دو نسبتیں جو ہیں, وہ پہلی نسبت ہے تیل کو پیدا کرنے کی, وہ ہے اللہ کی طرف, وہ خالص تیل ہے, اس کو کہتے ہیں خلق تیل کی نسبت, پہلی نسبت. اسی کو نسبت الہیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اس امانت فیل کو بندہ جب استعمال کرتا ہے تو یہ دوسری نسبت ہے, نسبت کسب کہلاتی ہے. کاف سین بے, اللہ کی فیل کی امانت کو بندہ استعمال کرتا ہے تو ذمہ داری خیر یا شر کے لیے استعمال کرنے کی بندے پر آتی ہے, یہ کسب فیل کہلاتی ہے. یہ دوسری نسبت ہے, اس کا نام نسبت ابدیہ ہے. فیل کو پیدا کرنے نسبت اللہ کی طرف, خالق فعل اللہ, صاحب فعل بندہ, اللہ تعالی کی دی ہوئی قوت فعل کو خیر یا شر کے لیے استعمال کرنا اس کی ذمہ داری بندے پر ہے. یہ دوسری نسبت. قرآن میں کہاں ہے اس کا؟ لہا ما کسبت والہا ما اکتسبت. جس وقت وہ آیت کریمہ اتری تھی تو صحابہ بے چین ہو گئے تھے. روایات سے پتہ چلتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. بے چینوں میں صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے, کیونکہ دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب لیں گے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں خیالات. ہمارا بھی یہی حال ہے, دل کے خیالات پر, دل کے مصائب اور خطرات پر ہم کو قابو حاصل نہیں, ہم جو نہیں چاہتے وہ بھی خیال میں آ جاتا ہے. اس کے بعد میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے دوسری آیات اتر گئیں, انہیں آیات کا ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان کے اندر جتنی قابلیت ہے یا برداشت کی قوت ہے یا اقتضائے ذاتی ہے, قابلیت ذاتی ہے جتنی اس کی, اس سے بڑھ کر بوجھ ہم انسان پر نہیں ڈالتے. مطلب یہ کہ جس پر اختیار ہے اسی کی بات پرس ہوگی, حساب ہوگا. جس پر اختیار نہیں ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. جب تک کسب نہیں کرے گا گناہ ثابت نہیں ہے, خالی خیال کرنے پر گناہ نہیں ہے. تو حرکت ایک, نسبت دو کی بات سمجھ میں آئی. حرکت تو ایک ہو رہی ہے, دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور خود اس کا اپنا خیال یہ ہے اندر سے کہ میں کھا رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے اس کھانے کے فعل دو نسبتیں کام کر رہی ہیں. ایک تو وہ نسبت ہے کہ کھانے کا فعل میں تجھے امانت بنا کر دے رہا ہوں, تب کھا رہا ہے تو, ورنہ تو نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ تیری ذات کی حقیقت میت ہے, میت کھاتی. دوسری نسبت اس کھانے کو اللہ کے حکم سے کھانا اور پھر یہ سمجھ کے کھانا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس لیے کھا رہا ہوں, اور کھا کر اس طاقت سے اچھے کام کرنا جو کھانا کھانے سے آتی ہے, یہ بندے کا کرتو ہے. کھانا کھا کر اگر برے کام کرا یا کھاتے ہوئے حرام کھا لیا
پیتے ہوئے حرام پی لیا تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو پھر کس پر ہے اس کی ذمہ داری؟ بندے پر. تو تیل پیدا کر کے بندے کے حوالے کرنا ایک نسبت, اس نسبت کا نام ہے خلق تیل, یا دوسرا نام ہے نسبت الہیہ. اور اس تیل کو بندے کا استعمال کرنا یہ ہے تصب فیل, دوسری نسبت جو بندے کی طرف ہے, اس کا نام ہے نسبت ابدیا. اب مضمون صاف ہو گیا. جتنی امانتیں افعال کی آپ کو حاصل ہیں ان کے تصب پر مدار ہے ان کی عبادت یا گناہ ہونے کا. اس کی مثال ہمارے حضرت دیتے تھے موٹر سے. ایک موٹر ہے کہ حرکت ایک نسبت دو کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے تھے. اس کے اندر ایک انجن ہے, وہ انجن کیا کرتا ہے, پیٹرول یا ڈیزل کو جلا کر طاقت پیدا کر کے وہ طاقت پہیوں میں منتقل کرتا ہے. یہ ہے تکلیف تیل. تیل کو پیدا کیا جا رہا ہے یہاں. اب جب پہیوں میں حرکت آ جاتی وہ آگے بڑھتے ہیں, تو ادھر ڈرائیور کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے دیا, وہ اس کو سیدھے راستے پر ڈالے. اس کو حرکت کو جو بطور امانت اسے مل رہی ہے, اس امانت کا صحیح استعمال کرنا ڈرائیور کے اختیار میں. اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہے, اب چاہے تو وہ سیدھے راستے پر لے جا کر منزل پر پہنچا دے, اور چاہے تو غلط راستے پر لے جا کر ٹکر دے دے, ڈیش ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے. اس کی ذمہ داری ڈرائیور پر ہے. بولیں گے نہیں کہ ذمہ داری انجن پر بھی ڈالنی چاہیے اس کی, تو انجن نہیں قبول کرتا ذمہ داری. وہ بولتا ہے میرا ایک ہی کام ہے, تیل پیدا کرنا, موبیلٹی پیدا کرنا, وہ میں پیدا کر رہا ہوں. نہیں, اس وقت آپ تیل بند کیوں نہیں کر دیے جب جا کے ٹکرا رہی تھی موٹر؟ غلط اسٹیئرنگ پھیرنے کے نتیجے میں موٹر جا کے جب جھاڑ سے پتھر سے ٹکرا رہی تھی یا گڑے میں گر رہی تھی, اس وقت آپ اپنا کام کیوں نہیں بند کر دیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام ہمارا, کیونکہ آزمائش میں ہو تم, امتحان گاہ میں ہو, اس لیے کوئی پی رہا ہے تو اس وقت اللہ نے ہاتھ پکڑ کے مت پی نہیں بولتے, پینے دیتے اسے. اس کے بعد میں اسے یہ بولتے ہیں کہ بیٹا اس کی سزا ملنے والی ہے. وہ جو صاحب پینے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور یہ بول رہے تھے کہ اللہ نے میری تقدیر میں آج شام میں اس بار میں بیٹھ کر پینا لکھ دیا ہے, اگر میں نہ پیتا تو ان کی تقدیر کا جنازہ اڑ جاتا, ناموس نکل جاتی, عزت جاتی, اس لیے پی رہا ہوں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے اس اللہ کے بندے سے پوچھو, اللہ نے تیری تقدیر لکھ دی, یہ بات کہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا, جب فل قلم اب ما ہوا کا عینن اور کما قال, جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا, قلم خود ہو چکا. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تقدیر جو اللہ نے ہر شخص کی لکھ دی, ہر شے کی, ہر شخص کی لکھ دی, تمہارے کو بتایا بھی کیا اللہ نے؟ لکھ کے بتایا, ریل ہے پورا. ہو آپ کے ابا جان کی پیٹ میں سے, اما جان کی پیٹ میں آنے کے بعد سے, پھر نو مہینے رہ کے باہر آنے کے بعد سے, بچپن, لڑکپن, جوانی, ادھڑپن, بڑھاپا, اس کے بعد موت, اس کے بعد پھر برزخ کی منزل, خبر اور حشر, پورا ہے وہ ریل کے اندر. اور اللہ تعالیٰ تم کو کچھ حصہ اس کا کھول کے بتایا کہ آج پانچ بجے تو پینے والا ہے, پھر کیسا بولا اللہ نے ہمیں میری تقدیر میں لکھ دیے تھے اس لیے پی رہا ہوں؟ حضرت فرماتے تو ٹونڈی ہے رہی ہے, وہ ٹونڈی کر رہا. نہیں تو اتنا دل جو ہے کٹ کر کے تیرے کو آج کے ایک دن کے پینے کا حصہ ہی بتا دیا, آگے کٹ کر دیے گا, آگے جھوٹے کھانے کا ہے تو وہ نہیں بتایا, ریل پوچھتے تھے. یہ ریل مسلسل جاری ہے رہے, اور وہ بندوں کو بتانے کے لیے نہیں. کہلا تا سوالا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم,
کی غرض بتائی کہ ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ جب کوئی نعمت تم کو مل جاتی ہے تو اس پر اکڑنے نہ لگو, اور جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس پر افسوس نہ لگو. اس لیے تو پہلے سے فیصلہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, لیکن اس پر بھروسہ کر کے اپنے عمل سے غافل ہو جانا اور خیر و شر کے اندر امتیاز کیے بغیر اللہ کی پاک امانتوں کو ناپاکی کے لیے استعمال کرنا, یہ ذمہ داری بندے پر ہے. اس لیے سن لو میرے بھائی, اللہ نے حکم لکھا ضرور, تقدیر لکھی ضرور, مگر بتایا نہیں. البتہ اپنے احکام نبیوں کے ذریعے سے ہم سب دیکھ لیں, ہر امانت کا استعمال آ گیا. شریعت اسی کا نام ہے. آنکھوں کا استعمال کیسا ہو, زبان کا استعمال کیسا ہو, کانوں کا استعمال کیسا ہو, ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کیسا ہو, شرم گاہوں کا استعمال کیسا ہو, دماغ اور دل کا استعمال کیسا ہو, کسی امانت کو چھوڑا نہیں اللہ نے. احکام تو اتنی تفصیل کے ساتھ بھیجے گئے, اور انبیاء علیہ السلام جیسی پاک ہستیوں کو ابتلاؤں میں مبتلا کر کے بھیجے گئے احکام, اس پیام کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی کو آگ میں ڈلوا دیا اور کسی کے جسم میں کیڑے ڈلوا دیے, اور کسی کو آرے سے چیروا دیا, کسی کو سلیب پہ چڑھا دیا, اور بے شمار تھے جو قتل ہوئے. روایت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے, صبح سے شام تک 70-70 نبی قتل ہوا بنی اسرائیل. اللہ نے اپنی کیسی محبوب ہستیوں کو تکلیف میں ڈالا, ابتلاؤں میں اتارا, کس کام کے لیے؟ احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے, تقدیر پہنچانے کے لیے نہیں. انبیاء کو بھی معلوم نہیں تقدیر کیا ہے, تقدیر تو اللہ کے پاس ہے, وہ لکھی ہوئی ہے, لوح محفوظ ہے, وہ محفوظ نام ہی اس لیے رکھا گیا اس کا کہ اللہ کے سوائے کوئی دوسرا جانتا نہیں. یہ ہے حرکت, یہ ایک نسبت دو, اس کو آپ اچھی طرح گرہ میں باندھ لیجیے کہ خلق فعل کی نسبت اللہ کی طرف فعل پیدا کر کے آپ کے حوالے کرنا. جیسے ایک میرے بھائی کہہ رہے تھے فقیر اللہ, امین اللہ, خلیفۃ اللہ, ولی اللہ, یہ چار اعتبارات اگر کسی کو حاصل ہو گئے اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و سبیل میں بزرگوں کے فیضان سے یہ حاصل ہو گئے, تو پھر اس کو عبدیت کاملہ کا تمغہ ملتا ہے, وہ عبداللہ بنتا ہے. تو اس میں وہ امین اللہ بھی آیا ہے, تو کیا ساری جسم کا امانت دار ہے بندہ, چار چیزوں کا امانت دار ہے بندہ, فقیر کی جھولی میں یہ چار چیزیں اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہیں, جسم ایک, حرکتیں دو, صفات کاملہ تین, وجود یا ذات یہ چار, یہ چاروں ہمارے نہیں ہیں. تو پھر یہ تیل جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اس کو امانت سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے؟ تو تیل کو امانت الہی سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا, یہ ہے عبادت. خالی نماز, روزہ, زکات, حج, ذکر, تلاوت بھی عبادت ہے یہ نہیں سمجھنا, پوری زندگی مومن کی عبادت ہے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو, افعال کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے نمونے پر استعمال کرے تو پوری زندگی عبادت. یہ حرکت ایک نسبت دو والی بات پرانی بات ہے, ہماری بات نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے مردمی دے دی, قوت مردمی عطا فرما دی, اس کے بعد احکام بھی دے دی, نکاح کرنا بنا نہیں کرنا یہ امر وہ نہیں. اب قوت مردمی کے استعمال میں بندے کا امتحان, حرام سے بچنا, حلال کو اختیار کرنا. وہ بولتا ہے نہیں میری طبیعت دیر نہیں ہو رہی ہے نکاح سے, میں زنا کروں گا. تو آپ کی کسب کی غلطی ہے,
کیسا تو فیل غلط ہو رہا ہے آپ کا, اس کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنی چاہیے, اس کی سزا ملے گی. تو افعال کے نظام میں ایک طرف تو جبر و اختیار کا مسئلہ آتا ہے سامنے کہ آدمی کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے, اختیار کتنا ہے اس کو. تو جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام دے دیا. نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے, وہ حکم دے دیا جی, اور نماز میں جو وسوسے آتے ہیں ان پر آپ کا اختیار نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وسوسوں کی طرف توجہ مت کرو, یا تو یہ سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یا یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. وسوسوں کو آنے اور جانے دو, تمہارے اختیار میں نہیں ہوں جی. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم. البتہ جس پر اختیار ہے وہاں اگر ہم نے خیر و شر میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول کا نمونہ سامنے نہیں رکھا, ہم ذمہ دار ہو جائیں. تو یہ خالق فعل اللہ, صاحب فعل بندہ, اس نسبت کو یاد رکھیں. اس نسبت میں جتنے کام بندہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بنا پر کرے گا. اس لیے حضرت فرماتے تھے, جب کوئی کام کرنا ہو, کھانا کھانا ہو, پانی پینا ہو, گھر سے باہر نکلنا ہو, یا کوئی کام دوسرا ہو, روزی کمانے کا کرنا ہو, تو کام کرنے سے پہلے تھوڑی دیر ڈوب جاؤ بولتے, اس کے بعد میں اپنے نفس سے بات کرو کہ یہ جو کام کر رہا ہوں میں تیرے بولنے پر نہیں کروں گا, کیونکہ تیرے اوپر میں ایمان نہیں لایا, میں ایمان لایا ہوں اللہ پر, اس سے رسول پر. اس لیے اللہ کے حکم پر کروں گا یہ کام. تو کہتا رہے گا یہ کر یہ کر یہ کر, ہرگز نہیں کروں گا. کھانے کی مثال دے کے فرماتے ہیں, دعوت میں بیٹھے ہوئے ہو, کٹوروں میں مرغ کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں جی, اور نفس کا کتا ادھر سے بھونک رہا ہے, کھانا ہے تجھے ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا, تو بولے تیرے بولنے پر ہرگز نہیں کھاؤں گا, کیونکہ میرا ایمان اللہ پر ہے, اللہ کا حکم یاد آئے گا, دل کے کان میں آواز آئے گی کلو کی تو جب کھاؤں گا, اب تیرے پکارنے پر تیرے بھونکنے پر نہیں ڈالوں گا. ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا, حضرت انہوں رک گئے, کھانا نہیں کھایا, سو گئے نا, صاف کر رہے تھے نا, بھوکے ہیں, مرلی کے ٹانگا بڑے صاف ہو جاتے. ارے وہ صاف ہو گئے تو ہو جانے دے رہے, یہ اللہ کی الوہیت صاف ہو جاتی, نہیں تو نفس کی الوہیت شروع ہو جاتی. جب تک وہ نفس ہمارا یہ نہ کہہ دے کہ بس ہو گیا, آپ میں حکم نہیں دیتا, آپ اللہ کا حکم یاد کر کے رسول کے نمونے تک کھاؤ, میں بیچ میں نہیں آتا بول کے, جب تک انہیں ہتھیار نہیں ڈال دیا اس وقت تک خبردار ہاتھ نہیں بڑھانا بول کے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں کیا آئی بات, اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تم کو دیوانا سمجھیں. یہ ذکر ہے, نفس کا حکم نہ ماننا اور اللہ کے حکم کے دائرے میں داخل ہو کر کام کرنا, کسب فعل کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ دیوانہ پن ہے. لوگ بولیں گے دیوانہ ہو گیا, کہہ رہے سب جانے کھا رہے ہیں, تو ہاتھ رو کے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو حضرات مرید ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پابندیاں ہیں, عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ پابندیاں, مریدوں کے لیے. کھانا کھانا ہے تو اللہ کا حکم یاد کر لیں, ورنہ بھوک لگنے سے کھانا کھانا جانوروں کا کام بولتے تھے, حیوانوں کا کام ہے, کافروں اور مشرکوں کا کام ہے بھوک لگنے پر کھانا. مومن اللہ کے حکم پر کھاتا ہے, کلو کی آواز پر کھاتا ہے, وشربو کی آواز پر پیتا ہے, یہ مومن ہے. تو ہر کام میں بھی ایسے اللہ کے حکم کا خیال رکھا کرو, استحضار رکھا کرو, حاضر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد آئے گا تب کروں گا یہ کام. ایک صاحب حضرت کے پاس آ گئے, دیوان خانے میں بیٹھے, بولے کدھر آئے پوچھے حضرت, وہ بولے میں مرید ہونے کو آیا ہوں. تو حضرت بولے کون بولا تمہارے کو ہم مرشد ہوئے ہیں؟ مرشد ہیں بول کے ہم بکھرے کیا؟ مرشد ہیں ہم، سادہ کپڑے پہنے ہوئے میلے کپڑوں میں بیٹھے رہتے تھے، ان سے پوچھے ہم مرشد نظر آ رہے کیا تمہارے؟ کون بولا تمہارے کو نام مرشد ہوتی ہوئی؟ میں اگر تمہارے معلوم ہے سب چھپائے تو کیا ہوا، تم اندر سے کیا ہے تمہارے معلوم؟ میں مرید ہوئے بغیر جاتا نہیں اس پر، ارے بولے ہم مرید کرتے بھی نہیں، جھگڑا پڑ گیا نا، وہ شاید سامنے آ کے بیٹھے، آ کے بولے حضرت ایسا مت بولو، بیعت نہیں لیتا بول کے، البتہ کوئی وظیفہ آیا تو بتاؤ، ایک مہینہ چل دن یہ پڑھ کے آؤ، اس کے بعد میں بیعت لیں گے، دوسرے مرشد ایسے بول دینا تمہیں بھی بولو کیا وظیفہ ہے تو بولو، پڑھ کے آتا ہوں وہ بولے، اس کے بعد تم بھی بیعت لو، حضرت بولے ہمارا وہاں وظیفہ نہیں ہے، اب کیا ہو گیا سسٹم؟ یہ علمی شروع گئے، اس کا مزاج علم اور فکر کا ہے، وظیفوں کا مزاج نہیں، وظیفوں کا مزاج نقبندی طریقے سے، تو ہم بولے وظیفہ نہیں ہے ملک میں جاتا بھی نہیں، یہاں سو جاتا ہوں لمبا دلی سے لمبا بن گئی، تو حضرت بھی بولے ٹکٹ پٹی نکلا رہی کیا کرنا، قریب بلائے کے سیٹ پہ ہاتھ رکھے، حضرت بولے ایک وظیفہ دیتے ہیں لے جاؤ، ہاں بولو حضرت کیا وظیفہ ہے؟ بولے اب یہاں سے جانے کے بعد میں کل سے تم ایسا کرو جو بھی کام تم کرنے والے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں بلکہ شروع کرو، اس وقت تک رکو، کام شروع دن کے بعد آئیں گے، کب آؤ بولتے ہیں حضرت؟ ایک چلا کر کے آؤ بولے چلے، اچھی بات ہے بول کے چلے گئے، بولتا ہے آٹھ دن کے بعد ہی سے آ گیا ہوں، اس سے بات کر ہم بھی سامنے تھے، ہم پہچان لیے وہی صاحب ہیں، آنے کے بعد میں کیا بولے؟ حضرت آپ کام شروع کرنے سے پہلے وہ خیال کرو بولے نا کہ اللہ تیرا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، میرے کو ایسی غفلت ہو رہی ہے، ہمیشہ کوشش کر کے دیکھ رہا ہوں کام شروع کرے بعد یاد آ رہا ہے، وہیں ہے دیکھ گاٹھی ہے تو وہیں سے بولے، تیرے کو یاد کے سبق میں ہم ڈال دیے، دوسرا بھول کے سبق پر ڈال رہا ہے تیرے کو، وہی نفرت تیرا، کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید افعالی کی وادی واقعی ایسی وادی ہے کہ آدمی اگر اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رکھے اور اللہ کی دی ہوئی افعال کی امانتوں کو رسول کے طریقے پر استعمال کرنے لگے، اللہ کے حکم پر استعمال کرنے لگے، تو اس کی زندگی عبادت ہی عبادت، جیسے حضرت دیگر نے لکھا ہے محو تصدیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، محو تصدیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، ہنسنا عبادت مگر وہی اللہ کے حکم اور رسول کے نمونے پر ہنسنا، حضرت دیگر یہ خندگی ہی خندگی ہے، خندگی وہ تو ہنسنا فارسی میں، رونا وہ بھی تحت حکم ہو جانا اور نمونے کے مطابق ہو جانا، ہر جگہ ہنس رہے ہیں وہ بھی غلط، ہر جگہ رو رہے ہیں وہ بھی غلط، تو کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تعالیٰ کا حکم لیے بغیر کام نہ چلے، یہ اتنا بڑا راز ہے کہ تمام برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیوں؟ اگر تھوڑی دیر رک جائے آدمی کام سے پہلے اور یہ خیال کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اس کام کا اس لیے کر رہا ہوں، تو حکم یاد آئے گا اسے برے کام ہوگا، جینے کے لیے بیٹھ کے یہ بات بول سکے گا آدمی؟ ٹھیک، بعض بزرگوں کی روایتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرید ہونے کے لیے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں، کہا تو کیا کرتا ہے؟ تو بولے میں پیتا ہوں، یہ چھٹنا نہ پہلے تیرا، اس کے بعد میں پھر مرید ہونا، یہ ناپاکی رکھتے مرید ہونے سے فائدہ کیا ہوگا تیرے کو؟ ناپاک چیز حرام چیز پی رہا ہے، تو بولے کیسا چھوڑوں حضرت؟ تو حضرت نے کہا کہ جب پیالہ تھام کے بےچینی کے عالم میں اضطراری کیفیت میں تو پینا شروع کرے گا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اتنا یاد کر دیں.
وہ حضرت کا بتایا ہوا نسخہ
اس کی تقدیر پلٹ دیا. چند دن کے بعد آیا, آئے کہ بولا حضرت آپ کو بتایا ہوا نسخہ کامیاب ہو گیا, میرے سے پینا چھوٹ گیا. اللہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے کیسا پیوں.
یہ ہے توحید افعالی کا مضمون. اس کے سلسلے میں جبر و اختیار والی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں جبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود عطا کرنا جبر ہے, اور بندے کی اپنی جو ذاتی قابلیات ہیں وہ اختیار ہے, اس کا کسبیات وہی ہیں. ہر بندہ اللہ کے علم میں معلوم ہے نا. ایک بھائی سے آپ تفصیل سنیں اس کی, ثابت الذات مطلوب الوجود. اللہ کے علم میں تو ثابت ہے مگر وجود نہیں رکھتا. تو ہر بندہ اپنی قابلیات ذاتیہ کے ساتھ اللہ کے علم میں ثابت ہے, جیسے بیج کے اندر پورا درخت ہوتا ہے. ایسی ہم بھی اللہ کے علم میں ثابت ہیں مگر اپنی قابلیات ذاتی کے ساتھ ہیں. کیسی قابلیات ذاتی؟ ابو جہل کی قابلیت ذاتی انکار کی. آگے ہی شامل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قابلیت ذاتی, ایک عمر تک کفر کی حالت میں رہ کر پھر اس کے بعد اسلام میں آنے کی تھی, ایمان قبول کرنے کی تھی. آج ہی سامنے, یہ کہیں باہر کی چیز نہیں ہے. ہماری قابلیت ذاتیاں ہیں. کسبیات بھی انہیں کو کہتے ہیں, استعداد ذاتیہ بھی انہیں کو کہتے ہیں. تو ان کے اوپر وجود کی تجلی ہو رہی ہے جی. تو قتل کرنے والا قتل کر رہا ہے, مارنے والا مار رہا ہے, مار کھانے والا مار کھا رہا ہے, ہر ایک اپنی قابلیات کے لحاظ سے وجود سے استفادہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وجود عطا کرنا جبر, سمجھ لیجیے اچھی طرح. اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی اس وجود کو اپنے اختیار سے کسب کرنا یا استعمال کرنا, یہ اس کی قابلیت ذاتیہ ہے. اللہ اس سے بھی مدد نہیں, جیسی اس کی قابلیت ہوگی ویسے استعمال کرے گا. تو اب یہ مضمون خیر اور شر تک بھی چلے جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ بعض بندے شر کے کام کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں اللہ کرا رہا ہے. تو شر اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی, اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے شر, اس شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ نے شر کو پیدا کیا, قرآن سے ثابت ہے. اگر ایک انگریز ہمارے حضرت ڈاکٹر میر ولی الدین علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب قرآن اور تصوف میں یہ ذکر بیان کیا ہے, لکھا ہے کہ ڈاکٹر, تو ڈاکٹر تھا سل سر والٹر اسکاٹ, اس نے یہ جملہ کہا, بڑا فلسفی تھا. اس نے کیا کہا, مسلمانوں کا اللہ خیر مطلق تو ہے مگر قادر مطلق نہیں ہے. وہ خیر مطلق کے معنی اللہ میں شر نہیں ہے. قادر مطلق کے معنی کیا؟ پوری مخلوقات کے اوپر قدرت رکھنے والا. جیسے اللہ فرماتے ہیں ولو شئنا لآتینا کل نفس ھداها, اگر ہم چاہتے تو ان دنیا کے پورے انسانوں کو ہدایت پر پیدا کرتے. وہ بولتا ہے یہاں جنگیں بھی ہیں, لڑائیاں بھی ہیں. اب جیسا ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پر بامبنگ چل رہی ہے اس وقت, جبکہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوں جی, یہ خد و خون, غارت گری, سفاجی جی, درندگی, یہ بھی ہے نا دنیا کے اندر. پھر اگر اللہ حاضر مطلق ہوتے تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. تو اس کی نظر یہیں تک گئی, اس نے یہ بات کہہ دی. ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے قرآن اور تصوف میں. تو اس انگریز فلسفی کو یہ راز سمجھ میں نہیں آیا قرآن کا, کہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں, جتنے شر ظاہر ہو رہے ہیں,
وہ مخلوق کے اندر ازل سے ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو وجود بخشتے ہیں.
ورنہ قرآن شریف میں یہ بھی آیا
یضل بہ
کثیرا ویہدی بہ کثیرا,